السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث کے تعلق سے دور حاضر میں ہماری ذمہ داری. ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور محدثین، انہوں نے تو اپنا جو کام تھا وہ انجام دے کر چلے گئے، اور جو بھی خدمات انہیں کرنی تھی احادیث کے سلسلے میں، انہوں نے وہ کام اپنا ادا کر دیا. لیکن کیا ان کے اس کام کو ادا کر دینے سے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، یا اب ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، حدیث کی ریسرچ کا کام تو بہت حد تک ہو گیا الحمدللہ، کہ احادیث ریسرچ کر کے الگ الگ رکھ دی گئیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. لیکن اصل جو کام آج ہمیں کرنے کا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ آج سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے کہ احادیث کو عام کیا جائے، اور صحیح احادیث کو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ آج جس چیز کا بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے ضعیف اور جھوٹی حدیثوں کا رجحان. معاشرے میں اس قدر تیزی سے اور اتنی زیادہ یہ جھوٹی حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں پر لوگ صحیح احادیث کو چھوڑ کر جھوٹی احادیث کے پیچھے پڑے ہیں. اور پورے معاشرے میں جو بدعت ہمیں آج نظر آتی ہے، تو یہ ساری بدعات کی اصل جڑ دراصل جھوٹی احادیث ہیں. اور بدعتی کے بارے میں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں گے اپنی امت کے لوگوں کا، اور کہیں گے کہ انہیں آنے تو یہ میرے امتی ہیں، لیکن ان سے کہہ دیا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئی نئی چیزیں نکالی تھیں، اور تب کہہ دیا جائے گا کہ تم یہاں سے دور ہو جاؤ، دوری ہو دوری ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے بدعتی لوگوں سے کہہ دیا جائے گا کہ ان کے لیے دوری ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی لوگوں میں سے، خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو بدعت میں مبتلا ہیں. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ان بدعات سے نکالیں، تاکہ وہ صحیح احادیث پر عمل کر کے ان بدعات سے بچ سکیں، اور قیامت کے دن وہ لوگ بھی کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کام کو کرنے کی. کل جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا امام مالک کے بارے میں، کہا جاتا ہے کہ امام مالک کو جو درجہ حاصل ہوا تھا، تھوڑا سا ہم دو چیزوں کے بارے میں دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. امام مالک کے بارے میں کہ ان کے گھر سے جب لوگ احادیث کا علم حاصل کر کے نکلتے تھے، تو ان کے دروازے پر جو سواریوں کا ہجوم ہوتا تھا، اور سواریاں بھی اس شان کی ہوتی تھیں کہ گویا کہ اس حدیث کے مترادف. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری، یہ ایک طرح سے خبر دی تھی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم لوگوں سے حدیث سننے کے لیے، یا تم لوگوں سے لوگ دین سیکھنے کے لیے، اونٹوں کی پشتیں کس کس کر آیا کریں گے. تو گویا ایسے لگتا تھا ان کے دربار، یعنی ان کے دروازے کے باہر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی شاہی دربار ہو اور اس پر سواریوں کا ہجوم ہو. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ، اس وقت کے جو خلفاء تھے، مہدی، ہارون، منصور، تینوں اپنے اپنے زمانے میں امام مالک کے درس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. اور یہ لوگ جب درس کی محفل میں آتے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھتے، اور اس طرح مؤدب ہو کر بیٹھتے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ خلیفہ ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ مہدی نے گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوں، تین میری گزارشات ہیں، یعنی تین ریکویسٹ ہیں میری. ایک تو یہ کہ آپ مجھے معتہ امام مالک کی اجازت فرمائیں، دوسری یہ کہ میرے دونوں بیٹوں کو درس میں حاضری کا موقع دیں، اور تیسری یہ کہ میرے بیٹوں کے لیے خصوصی محفل کا اہتمام فرمائیں. امام مالک نے کہا کہ پہلی دو درخواستیں تو قبول ہیں، تیسری قابل قبول نہیں. اور کل ہم نے ان کا یہ جملہ پڑھا تھا نا کہ العلم یوتا ولا یاتی، کہ علم کے لیے علم دیا نہیں جاتا، علم کے لیے آیا جاتا ہے. انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر آپ کے بچوں کو علم حاصل کرنا ہے تو وہ ضرور آئیں اور درس میں جس جگہ جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہدی نے اپنے بیٹوں کو وہ فرمان روا، وہ خلیفہ جس کی حکومت اسپین سے لے کر سمرقند اور بخارا تک اور آرمینیا اور آذربائیجان سے لے کر سوڈان تک پھیلی ہوئی تھی۔ تصور کریں ذرا کہاں سے کہاں اس کی حکومت تھی، اتنا بڑا خلیفہ تھا وہ، اسپین سے لے کر سمرقند، بخارا سے آرمینیا اور آذربائیجان سے لے کر سوڈان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگوں کی طرح بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون کا زمانہ آیا، اس نے بھی گزارش کی کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے حدیث پڑھ کر سنا دے تاکہ میں سن لوں اور حدثنا کی اسلوب مجھ پر حدیث پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ یعنی اس زمانے میں جو ایک رول ہوا کرتا تھا کہ اسٹوڈنٹس آتے اور محدثین سے حدیث سنتے، پھر اس کے بعد محدث ان کو اجازت دے دیا کرتے تھے کہ اب تم یہ ہماری احادیث دوسروں سے بیان کر دینا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے یہ گزارش کی کہ میں بھی، آپ مجھے خاص طور سے مجھے پڑھ کر سنا دے تاکہ میں بھی آپ کی سنی ہوئی احادیث باہر سنا دوں۔ امام مالک نے کہا کہ میرا اسلوب حدثنا کا نہیں بلکہ اخبرنا کا ہے، معطا کا نسخہ کہیں سے لے لیجئے، پڑھ کر سنائیے، میں سن کر اجازت دے دوں گا۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید نے بیٹھ کر معطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لی جیسے کہ باقی دوسرے شاگرد لیا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے کسی بھی خلیفہ کے لیے کوئی مخصوص اجازت نہیں دی کہ اگر وہ خلیفہ وقت ہے تو اس کو وہ فیسلٹیز دے دی جائے، نہیں، بلکہ علم کا جو درجہ تھا، علم کا جو مقام تھا اور امام مالک کو جو عزت ملی تھی، کہا جاتا ہے کہ امام مالک کی جیسی عزت بہت کم لوگوں کو ملا کرتی ہے اور ان کے استاد کی تعداد کم تھی۔ ہم نے کل پڑھا نا کہ امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے تمام محدثین جو تھے ان کے استاد بہت زیادہ تھے، لیکن امام مالک کے استادوں کی تعداد کم تھی۔ اس کے باوجود بھی، کیونکہ امام مالک نے خود سے ایک کرائیٹیریا بنایا تھا اپنے لیے، ایک شرط رکھی تھی کہ میں ایسے عام لوگوں سے احادیث نہیں لوں گا، میں انہی لوگوں سے احادیث لوں گا، یعنی انہی کو اپنا استاد بناؤں گا جو فقہ میں بھی ماسٹر ہوں، یعنی فقہ میں بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہوں۔ لہٰذا انہوں نے حدیث کا علم ایسے ہی علماء سے حاصل کیا جو فقہ میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ان کی عمر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی اتنی دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام شافعی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ امام مالک کا آخری زمانہ تھا، اور ان دنوں میں یہ صرف اپنے مخصوص طلبہ کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، عام حدیث کا درس انہوں نے بند کر دیا تھا۔ امام مالک کی عمر 95 برس کی قریب ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر 92 یا 93، یعنی 92 یا 93 کا وقت تھا یہ، اور ان کی صحت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ عام درس لے سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی جب ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے مکہ کے گورنر کا خط لایا تھا ساتھ میں۔ اب جب امام مالک کی خدمت میں پہنچے اور امام شافعی بھی ساتھ میں تھے تو کچھ اور لوگ جو گورنر کے ساتھی تھے وہ لوگ بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گورنر نے خط دے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس شخص کو آپ اپنا شاگرد بنا لیں۔ امام مالک بہت زیادہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا، اب علم جو ہے گورنر کے خطوط کے حساب سے دیا جائے گا، یعنی اس کے لیے سفارشیں چلے گی، اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ اصول نہیں، اور واپس کر دینا چاہا۔ اب جب یہ واپس ہی ہونے لگے تھے تو امام شافعی نے کہا کہ میری ایک درخواست آپ سن لیجئے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں گورنر کے خط کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے خاندان سے میرا تعلق ہے، مطلبی خاندان سے میرا تعلق ہے، اس بنا پر آپ مجھے حدیث کا علم آپ سے حاصل کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب امام مالک نے یہ سنا کہ امام شافعی اللہ کے رسول کے خاندان سے ہیں، تب انہوں نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی نے کئی دن تک ان سے تعلیم حاصل کی، اور جو گورنر کا خط تھا وہ امام مالک نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا، یعنی اللہ تعالی نے جو اتنا رعب اور دبدبا جو ان کو دیا تھا وہ یوں ہی نہیں دیا تھا، ان کی وہ کیا خاص بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کل ہم نے پڑھی کہ وہ جوتیاں اتار کر رکھ دیتے تھے مدینہ کے راستوں پر چلتے تو احترام کی وجہ سے، سواری نہیں استعمال کرتے تھے اس وجہ سے کہ عدد کے خلاف ہے۔ تو اتنا ان کو اللہ کے رسول سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت اور اتنی زیادہ اللہ کے رسول سے کی اتباع ان کے دل کے اندر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا امام مالک سے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں ایسے بھی پیدا ہو گئے تھے، کسی نے شبہات کے بارے میں، جیسے قرآن میں دو قسم کی آیت ہیں، ایک متشابہات ہیں اور ایک محکم ہیں، تو کسی نے متشابہات کے بارے میں سوال کیا، یعنی اللہ کے بارے میں، تو ایک شخص نے ان کی محفل میں سوال کیا کہ استوا علی العرش کا کیا مطلب ہے، یعنی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں اس پر مل جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک عقیدے سے تعلق رکھتا ہے سوال۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ استوا علی العرش معلوم ہے لیکن کیفیت نامعلوم ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا گمراہی ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے ایک ہمارے لیے ایک کہنا چاہیے کہ ایک راہ عمل چھوڑ گئے کہ ایسے غیب کے سوالات یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں قرآن میں جو باتیں آئی ہیں تو اس کے بہت ڈیپ میں نہیں جانا ہے، کہ استوا علی العرش اس کے معنی بس بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا انہوں نے کہا تھا کہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اسی بات کو تمام بعد میں علماء کرام نے لیا اور اسی پر چلے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ ڈیپ میں جانا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو امام مالک کا ایک طرح سے علم تھا سمجھے، اور ان کا فہم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موتا پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس دور دراز سے لوگ آتے، اسپین سے یحییٰ بن یحییٰ نامی ایک ان کے شاگرد تھے، جنہوں نے بعد میں موتا امام مالک کو دوبارہ لکھا بھی اور اس کی شرح بھی لکھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسپین سے آئے تھے، اور ان کے دروازے کے باہر ہجوم رہتا تھا لوگوں کا جو ان سے حدیثیں سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ عزت اور یہ شرف ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ کس لیے ملا؟ ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی ان کوششوں کی وجہ سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی کہ اس کو چھانٹ کر الگ کر دیا۔ اور امام مالک صرف حدیث ہی نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ امام مالک کا جو خاص اور بھی انداز تھا، یا جو خاص ان کا کہنا چاہیے کہ جس میں ان کو درک حاصل تھی، یہ فقہ میں بہت ماہر تھے ماشاءاللہ، اس لیے آپ دیکھیں مالکی فقہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوسرا کل جو ایک ذکر ہمارا رہ گیا تھا، مسند امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل یہ دراصل امام شافعی کے شاگرد تھے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وہ کیسے شاگرد تھے امام شافعی کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے کوئی ایک دن بھی میں نے امام شافعی کے لیے دعا کرنا مس نہیں کیا، یعنی میں 30 سال سے روزانہ امام شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں، جو ان سے علم سیکھا تھا۔ یحییٰ بن معین کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، جو بہت بڑے محدثین کہلاتے ہیں، امام المحدثین کہلاتے ہیں، اور ان کا کرائیٹیریا بہت سخت ہے حدیث لینے کا۔ محدثین میں یہ بات مشہور تھی کہ یحییٰ بن معین، یحییٰ بن قطان، امام شعبی، اگر یہ لوگ حدیثیں، ان کی حدیثیں آپ کے پاس پہنچے تو آنکھیں بند کر کے لے لو، کیونکہ یہ اتنے سخت چھلنی سے چھانتے ہیں حدیثوں کو کہ ان کی پیش کی گئی حدیثیں اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل یہ دونوں ساتھی تھے، امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی تھے۔ ایک چیز اور بھی ہم یہ دیکھتے چلیں کہ آج ہم جو سمجھتے ہیں کہ فقہ میں جو اتنا اختلاف ہے، تو یہ جو آپس کے لوگ تھے ان میں آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ آپ دیکھیں امام مالک کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اسی طرح سے امام شافعی کے استاد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد حسن شیبانی، یہ دو بہت ہی مشہور شاگرد گزرے ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور انہی دو شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے فقہ کو بہت زیادہ ترویج دی، یعنی اس کی اشاعت انہوں نے زیادہ کی، کیونکہ امام ابو حنیفہ سے جب خلیفہ نے، اس وقت کے خلیفہ نے ان کو قاضی کا عہدہ دینا چاہا تو انہوں نے وہ عہدہ لینا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن ان کے جو شاگرد تھے امام ابو یوسف، انہوں نے وہ عہدہ بعد میں گوارا، یعنی لے لیا اس عہدے کو۔ تو چونکہ خلیفہ کے زمانے میں، اور خلیفہ نے خود اپنے طور پر حکومت کے جتنے بھی ادارے تھے قاضی اور قضا کے، اس میں امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو لہٰذا وہی فقہ بہت زیادہ پھیلتی چلی گئی، اور اس لیے آج دنیا میں 65% جو ہے امام ابو حنیفہ کے فقہ فالو کی جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں خلیفہ نے ان کو قاضی کا عہدہ دیا تھا، لہٰذا وہی فقہ کی اشاعت ہوتی رہی۔ تو امام ابو حنیفہ کے جو اسٹوڈنٹ تھے محمد حسن شیبانی، ان کے اسٹوڈنٹ امام شافعی تھے اور انہوں نے کئی سال تک ان کے پاس علم حاصل کیا. امام شافعی کا خود کہنا یہ تھا کہ میں نے ان کے جیسا شخص یعنی علم میں کہیں نہیں دیکھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے سے لنک جڑا ہوا ہے ان لوگوں کا. اور امام شافعی کے اسٹوڈنٹس میں امام احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری اور امام مسلم. تو اب یہ سب انٹر لنک ہے دیکھا جائے تو ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے تھے, اور اگر اختلاف ہوتا بھی تھا تو علمی اختلاف ہوتا تھا, وہ اس کو ذاتیات پر نہیں لے آتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فالوورز ہیں تو شاید ایسے لگتا ہے کہ علم کی کمی ہے یا جہالت ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے ختم کرنا چاہا تھا, جس چیز کو ان علماء کرام اور محدثین نے ختم کیا, آج ہم اسی میں مبتلا ہیں. اور ہم ذاتیات پر بات لے لیتے ہیں اور ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں, بلکہ دشمنی پر اتر آتے ہیں. اور اتنا زیادہ ایک دوسرے کو دشمن مانا جاتا ہے کہ پہلے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے. آپ کبھی بھی دیکھیں کہ کبھی آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, نئے لوگ ہیں, اتفاق مثال کے طور پر ہم مکہ مدینہ ہی جاتے ہیں, یہاں ایئرپورٹ پر ہم جاتے ہیں اپنے اپنے ممالک جانے کے لیے, کسی سے راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, ان سے بات چیت ہوتی ہے, سب سے پہلا سوال آپ سے کوئی بھی کیا کرتا ہے, کیا سوال کیا جاتا ہے آپ سے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر آپ کوئی دینی گفتگو کر رہے ہیں یا آپ کا حال حلیہ ایسا ہے کہ نہیں آپ کہاں کے ہیں, نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اگر دین کی بات کی جائے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ کون ہیں, یا تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ حنفی ہیں, شافعی ہیں یا مالکی ہیں, یا یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں آپ, یا کون سی جماعت سے, یا کون سی آرگنائزیشن سے, جی ہاں کون سے مسلک سے, بالکل. تو یہ چیز کیا ہے کہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ جب تک آپ کسی سے سامنے والے سے بات کریں اور آپ اپنا ان کو وہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو نہیں, آج ہم ایک دوسرے کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو پہلے مسلک معلوم کرتے ہیں, پہلے جماعت معلوم کرتے ہیں, پہلے آرگنائزیشن معلوم کرتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ پہلے سے ذہن میں ایک ہم نے ایک بنایا ہوا ہے کانسیپٹ, اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم وہ اتنے ہی حصے سے دین کو لیں. اب مثال کے طور پر ایک بڑی پلیٹ ہے سمجھے, یا ایک بڑا باؤل ہے. اب اس میں آپ نے کوئی چیز لا کر رکھی ہے, اب اگر آپ اس میں سے صرف ایک حصہ لے لیں گے تو آپ کو باقی کی بقیہ چیزیں تو پھر آپ کو ملیں گی نہیں, نظر ہی نہیں آئے گی. تو اس میں کی سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیے. یا دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی نظر صرف ایک حصے پر پڑ رہی ہے, آپ نے بھی دوسرے حصے کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ تو ان تمام چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. کس کون محروم رہا, آپ خود محروم رہے نا. تو فائدہ اٹھانا ہے تو ساری چیزوں کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ جو فقہ ہے ہماری, یہ جو چار مشہور فقہ ہے, تو یہ چار مشہور فقہ ہوئی, لیکن یہ چار ہی نہیں تھے, اور بھی بہت سارے فقہ تھے جو مشہور نہیں ہو سکے کیونکہ ان کو کسی گورنر کا سپورٹ حاصل نہیں تھا. یہ جو چار فقہ مشہور ہوئی تو یہ اس کے کچھ ریزنز تھے, اور ان کا آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے, آپ دیکھیں کہ ایک کسی کا استاد ہے تو دوسرا کسی کا شاگرد ہے, دوسرا کسی کا استاد ہے تو کوئی اور اس کا شاگرد ہے, اور یہ چاروں لوگ آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی کئی سال تک وہ امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹس کے پاس علم حاصل کرتے رہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی کے فیور میں جب احادیث بیان کی تھی, یا ان کے اوپر زبردستی کسی گورنر نے, نجران کا جو گورنر تھا اس کو ان کی شہرت پسند نہیں آئی امام شافعی کی, تو اس نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور کے آدمی ہیں. امام شافعی پر الزام لگایا, اور اس وقت جو خلافت تھی وہ بنو عباس کی خلافت تھی یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی حکومت تھی. بہرحال وہ جو اس وقت کی جو آپس کی ان کی وہ تھی چپکلش, تو اس بنا پر خلیفہ نے ان کو بلایا امام شافعی کو, اور ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی گئیں. تو اس وقت ان کی سفارش کس نے کی؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد حسن شیبانی نے کی. سفارش نہیں کی بلکہ ان کو وہاں سے خلیفہ کے پاس سے نکلوائے اور اپنے پاس پھر ان کو رکھا, اور تب انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی امام شافعی نے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے, ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے یہ لوگ. اور آپ کو یہ معلوم کر کے بہت افسوس ہوگا کہ امام شافعی کو جب آخر میں جب کہا جاتا ہے کہ ایجپٹ میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا, تو حملہ کن لوگوں نے کیا؟ جو مال کی فالوورز تھے لیکن جو جاہل تھے، جن کو خود علم نہیں تھا کچھ بھی، ان لوگوں نے حملہ کیا، کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بتائی تھیں جو امام مالک کے فتوے سے تھوڑے سے ہٹ کر تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ فتویٰ دینے میں فقہ کو سامنے رکھ کر ہر کوئی آزاد ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھنے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر ہم یہ تقلید کا چکر ہم چھوڑ دیں گے کہ کسی ایک کی تقلید، کسی ایک کی پیروی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب خیبر کی بات تھی، خیبر جانا تھا، تو آپ نے کہا کہ عصر کی نماز خیبر پہنچ کر پڑھو۔ اب کچھ صحابہ نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کی بات کو زیادہ بہتر جانا، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے چونکہ حکم دیا تھا کہ خیبر جا کر نماز پڑھو، تو لہٰذا ہم تو خیبر جا کر ہی پڑھیں گے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی خیبر آنے میں بہت دیر باقی ہے، لہٰذا ہم نماز وقت پر پڑھیں گے۔ اب چونکہ یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، تو کچھ صحابہ نے عصر کی نماز بیچ راستے میں ہی عصر کی نماز کے وقت پڑھ لی۔ جب یہ سب لوگ وہاں پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ دونوں واقعات کو پیش کیا گیا، آپ نے دونوں کو بھی کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے بھی اچھا کیا، جنہوں نے یہاں پہنچ کر پڑھی انہوں نے بھی اچھا کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی ہے یا نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض اوقات ایک ہی چیز کو دونوں طرح سے لیا۔ تو اسی طرح سے فقہ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک امام اس کچھ اور فتویٰ دے رہے ہیں اور دوسرے امام کچھ اور فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جس میں آسانی ہو انہوں نے کسی اور چیز کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا ہو، تو اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال ہمارا ٹاپک کہیں اور چلا گیا، ہم امام احمد بن حنبل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ امام احمد حنبل کی جو وفات، یعنی ڈیتھ ان کی 241 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا اور 30 سال تک وہ اس کو ریوائز کرتے رہے۔ وہ لکھتے تھے کوئی مجموعہ، پھر اس میں سے حدیثیں چھانٹتے تھے، پھر اس کو الگ کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس چکر میں کئی مجموعے تیار ہو گئے، کیونکہ ہر دفعہ جب وہ نیا نسخہ تیار کرتے، یعنی ان احادیث کے مجموعے کو، ذخیرے کو چھانٹ کر، تو ایک نیا ورژن تیار ہو جاتا۔ 30 سال تک وہ یہ کام کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ امام احمد کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے متبع سنت اور محبت سنت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے محبت ہو۔ یعنی اگر کسی کو سنت سے محبت ہے، یا اگر کوئی سنت سے پیروی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ امام احمد بن حنبل سے بھی محبت کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ خود کتنے سنت کے فالوور ہوں گے۔ بہت زیادہ ان کو اللہ کے رسول سے انتہائی محبت تھی، بہت زیادہ سنت کو فالو کرنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ جب ان کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ اب تقوی، ہم کس کو دیکھیں گے تقوی کے لیے، اور کس کو دیکھیں گے اللہ کے رسول کی محبت کے لیے۔ اتنا زیادہ ان کا تقوی کا لیول تھا۔ یعنی جس کو امام احمد سے محبت ہو گئی، اس کو سنت رسول سے محبت ہوگی، جس کو سنت رسول سے محبت ہے، اس کو لازماً امام احمد بن حنبل سے محبت ہوگی۔ ایک اور کسی کا قول ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے محبت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو متقی اور مومن ہو، اور ان سے نفرت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو بدبخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس درجے کے انسان ہوں گے، امام احمد بن حنبل۔ ان کے کئی اسٹوڈنٹس کا ذکر ملتا ہے، ان کے اسٹوڈنٹس میں آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ امام شافعی ان کے استاد تھے، اور ان کے اسٹوڈنٹس میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بعد میں بہت زیادہ حدیث کا کام کیا۔ امام بخاری، امام مسلم، یہ امام احمد بن حنبل کے اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اس نے کوئی معتزلی فرقے سے متاثر ہو کر ایک نیا عقیدہ گھڑنا چاہا، یا ایک نیا اس نے شوشہ چھوڑا تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگوں کے کہنے پر، بہکاوے میں آ کر اس نے کہا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس بنا پر وہ چاہتے تھے کہ تمام جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، وہ بھی یہ فتویٰ دے دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لیے وہ اتنا ان کے پیچھے پڑا کہ بار بار ان کو آفر دیتا رہا خلیفہ، کئی دفعہ لالچ دیا، کئی دفعہ کچھ اور بھی آفر دی، لیکن یہ نہیں مانے۔ آخر کار اس نے ان کو قید کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ قید کرنے کے بعد ان کے اوپر اتنی صعوبتیں آئیں کہ وہ خود کہتے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جو کوڑے مجھ پر برسائے جاتے یا جو کوڑوں سے مجھ کو مارا جاتا، اگر وہ ہاتھی کی پیٹھ پر مارے جاتے تو وہ چنگھاڑ اٹھتا، یعنی چلا اٹھتا۔ اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ روزے کی حالت میں تھے، پانی قریب لے جایا جاتا اور پھر پیچھے کر دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ تو اس قدر مار ماری گئی کہ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے مار کی وجہ سے، کیونکہ نہ پانی پینے کو دیا جاتا نہ کھانا کھانے کو دیا جاتا۔ پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، زنجیریں ڈال دی گئیں، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ بہت تکلیفیں دی گئیں، بہت زیادہ انہوں نے مشکلات اٹھائی، بہت صعوبتیں اٹھائیں۔ جب بہت سارے علماء کرام کو ان کے پاس بھیجا گیا فورس کرنے کے لیے کہ آپ آخر اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے، دے دیجئے فتویٰ کہ ٹھیک ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ فتویٰ دے دیتے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو آپ بتائیں کہ کیا نقصان ہو سکتا تھا، کیوں نہیں انہوں نے فتویٰ دیا، کیوں انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے محدث تھے، عام لوگوں کے ہاتھوں سے انہوں نے مار سہی، زنجیریں پہنی، تکلیف اٹھائی، لہو لہان ہو گئے، لیکن فتویٰ نہیں دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر وہ فتویٰ دے دیتے تو کیا ہو سکتا تھا، آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ کیونکہ اس کی ویلیو کم ہوتی۔ ٹھیک ہے قرآن میں تحریف، ٹھیک ہے قرآن میں تحریف ہو جاتی۔ اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی بدعت میں بھی شمار ہو سکتا تھا، یہ نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن خاص جو چیز تھی کہ آپ دیکھیں کہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ غلطی کس سے ہوتی ہے، آپ بتائیں غلطی کس سے ہوتی ہے؟ تو ہم انسانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایکچولی ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، جی مخلوق۔ تو غلطی مخلوق سے ہوتی ہے، تو جب اگر قرآن کو مخلوق قرار دے دیا جاتا تو پھر تو اب جس کا جو دل چاہتا کہتا ہے کہ اچھا یہ تو مخلوق ہے لہٰذا یہ مخلوق سے غلطی ہو گئی، اور یہ فلایت اس میں غلطی ہے نعوذ باللہ اس کو بھی نکال دو، فلایت اس میں غلطی ہے اس کو بھی نکال دو۔ تو پھر تو انسان کیا کرتے، ہم لوگ مخلوق کیا کرنے لگتی کہ قرآن کو مخلوق سمجھ کر اس کی ہر وہ آیت کو جو انسان کے نفس پر بار ہو یا جو انسان جس پر عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہو اس میں سے نکال باہر کر دیتے اور کہتے کہ مخلوق ایسے غلطی ہو گئی۔ اور پھر مخلوق، ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ خالق تو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حی لا یموت ہے، اسے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں، لیکن مخلوق کیا ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا کل من علیہ فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے۔ تب مخلوق کو تو موت آتی ہے، تب یہ بھی ہو سکتا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اس کی عمر ہو گئی لہٰذا اس کی بھی نعوذ باللہ ڈیتھ ہو گئی، ہے نا؟ تو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان تھا، یہ تھا کہ نہیں بڑا نقصان، کہ اگر قرآن کو مخلوق ثابت کر دیتے یا قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو پھر لوگ کہتے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا یہ نکال دو، پھر کہتے کہ قرآن مخلوق ہے چونکہ اس لیے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، وفات بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا قرآن کو ہی ختم کر دو۔ تو اس بنا پر امام احمد بن حنبل نے اس بات کو نہیں مانا۔ اور ایک واقعہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب عظیمت کی راہ میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہے ان کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو جب بہت سارے لوگوں نے فورس کیا کہ آپ اتنا ظلم سہ رہے ہیں تو آپ سائن کر دیجیے، آپ کہہ دیجیے، فتویٰ دے دیجیے آپ، تو انہوں نے کہا کہ فتویٰ دینا بڑی بات نہیں، کہ ایک پین کا بس ہلانا ہے فتویٰ دینا، لیکن تم باہر دیکھو کہ کیا منظر ہے۔ اور کہا رہے تھے کہ روزانہ لوگ، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا، یہ حدیث کا علم جو ہے وہ اتنا عام تھا کہ ہر جگہ محدثین کرام ہوتے، ہر جگہ حدیث کی محفلیں اور مجلسیں سجتی تھیں، اور اصل حکومت دیکھا جائے تو ٹھیک ہے یہ لوگ حکومت کر رہے تھے جو خلیفہ تھے، لیکن اصل حکومت محدثین کرام کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم باہر جھانک کر دیکھو کہ کیا وہاں کیا کر رہے ہیں لوگ۔ تو جب باہر دیکھا گیا تو دیکھا کہ کئی لوگ کھڑے ہیں اور ہاتھ میں پیپر ہے اور پین ہے، اور جب پوچھا گیا کہ وہ کیوں کھڑے ہیں سارے کے سارے لوگ اتنے سارے یہاں پر، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ جیسے امام احمد بن حنبل فتویٰ دیتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے کہ ان کا یہ فتویٰ ہے۔ یعنی اتنی اتھارٹی تھی ان کی، امام احمد بن حنبل کی، کہ اگر امام احمد بن حنبل دے دیتے فتویٰ تو کئی لوگ اس کو لکھ لیتے، پھر کئی لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی دین کی خاطر۔ آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا اور وہ خلیفہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو دوسرا خلیفہ وہاں آیا متوکل، اس کا نام تھا اس خلیفہ کا، وہ اچھا خلیفہ تھا، بہتر تھا تھوڑا اس سے، تو اس خلیفہ نے ان کو بعد میں خیر رخصت بھی دے دی، یعنی جیل سے بھی باہر بھیج دیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت سارے تحفے تحائف اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس نے بھیجی امام احمد بن حنبل کے پاس. کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جب اس تھیلی کو دیکھا اشرفیوں کی اور ان تحفے تحائف کو دیکھا تو وہ رو پڑے اور ان کی سے چیخ نکل گئی اور کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے جو مجھ پر جیل میں آئی تھی. اور دعا کی اور کہنے لگے کہ اللہ مجھے کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا اور مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا کہ میں کسی سے مجھے ایسے ہدیے اور تحفے لینے پڑے، صرف اپنا محتاج رکھنا. تو آپ دیکھیں کہ کس کس قدر کس پائے کے عالم ہوں گے، جو لوگوں نے کہا نا کہ ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے نفرت کوئی منافق ہی کر سکتا ہے امام احمد بن حنبل سے. یعنی اتنا تقویٰ تھا ان کا، اتنا حدیث کا علم وہ دے رہے تھے، سیکھ بھی رہے تھے، دے بھی رہے تھے، لیکن کسی سے کوئی غرض نہیں تھی ان کو. ان کو دنیا نہیں چاہیے تھا اس کے بدلے، بلکہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ آخرت چاہیے تھا. تو محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ حدیثیں ان سے لیتے تھے جو حدیث پر اجرت نہیں لیتے تھے. کئی لوگ ایسے محدثین کا ذکر اگر آپ ہسٹری پڑھیں اس کی حدیث کی، تو کئی ایسے محدثین ہیں جن کا تقویٰ بہت اعلیٰ تھا، بہت اعلیٰ معیار کا تقویٰ تھا، بہت زیادہ سنت کو فالو کرنے والے تھے، بہت نیک اور متقی انسان تھے، ان کے اوپر جھوٹ کا بھی الزام نہیں ہے، بہت نیک تھے. لیکن صرف اس بنا پر ان کی حدیثیں نہیں لی گئیں کیونکہ وہ حدیث پر اجرت لیتے تھے، یعنی حدیث سنانے کے بعد کچھ لوگوں سے، اسٹوڈنٹ سے پیسے لیا کرتے تھے. حالانکہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ پیسہ لیتے تھے تو، لیکن ان لوگوں سے بھی حدیثیں نہیں لی گئیں جو حدیث پر اجرت لیا کرتے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جو محدثین ہم پڑھ رہے ہیں، امام مالک کا ہم نے پڑھا، امام احمد بن حنبل کا ہم نے پڑھا، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ الٹا وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، کئی اسٹوڈنٹس کی وہ کفالت کرتے تھے کیونکہ وہ صاحب حیثیت تھے امام ابو حنیفہ. تو جن بھی محدثین کرام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کی سیرت، تو یہ لوگ بے نیاز تھے دنیا سے، ان کو دنیا نہیں چاہیے تھا. ہمارا تو کیا حال ہو جاتا ہے کہ ذرا سا ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں ہمارا شکریہ ادا کرے، فلاں ہماری رسپیکٹ کرے، فلاں یہ کرے، فلاں وہ کرے. تو نہیں، جیسے انبیاء کرام تھے اور انبیاء کرام اپنا اجر صرف اللہ سے مانگتے تھے، تو اسی طرح سے محدثین بھی تھے کہ اپنا اجر انہوں نے محفوظ رکھا کہ اللہ کے پاس سے ان کو ملے. تو ان لوگوں نے کبھی بھی حدیث کے لیے اجرت نہیں لی، ایون تحفے تحائف بھی کبھی قبول نہیں کی انہوں نے، ان علماء کرام نے، کسی بھی خلفاء کے. اس سے ان کی تقویٰ کا آپ اندازہ لگائیے. تو ان کا کل چونکہ ذکر رہ گیا تھا امام احمد بن حنبل کا، اس لیے ہم نے اس کو آج ڈسکس کر لیا. اب ہم آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. حدیث کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے علاقوں میں، بر صغیر جس کو ہم کہتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جس میں آ جاتا ہے، کیا اس طرف حدیث کا علم پھیلا، آیا یا اس کی اشاعت ہوئی یا نہیں ہوئی، تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں گے. یہ بات تو ہمیں ملتی ہے کہ اسلام جب وہاں پھیلا ہندوستان وغیرہ میں، اور محمد بن قاسم نے سندھ پر جب حملہ کیا تھا، اس کے بعد سے اسلام کی اشاعت وہاں پر زیادہ تیزی سے ہوئی. لیکن اس سے پہلے بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ کچھ لوگ، عرب کے لوگ وہاں آئے تھے. کیرلا کا جو علاقہ ہے، جو ساحل ہے، وہاں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس طرف عرب کے کچھ لوگ آئے تھے. ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی صحابی بھی تھے، لیکن اس کی اتھینٹیسٹی مجھے فی الحال معلوم نہیں پڑی، اس لیے میں وہ واقعہ کوٹ نہیں کروں گی. تو یہ تو بات پتہ چلتی ہے کہ عرب کے لوگ وہاں آئے تھے اور دین اسلام اسی وجہ سے وہاں پر پھیلتا چلا گیا. لیکن باقاعدہ حدیث کا علم وہاں پر کب شروع ہوا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ابن تیمیہ کے ایک شاگرد تھے جو کچھ دن کے لیے انڈیا آئے، ہندوستان، لیکن وہ تھوڑے ہی دن وہاں رہ کر حدیث کا علم دے کر وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد جو ذکر ہمیں ملتا ہے، تیسرا جو دور تھا، مغلیہ دور سلطنت، تو اس میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہاں پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا علم حدیث کے سلسلے میں. اور اس دور میں، مغلیہ حکومت کے دور میں، حدیث کے علم کے لیے ایک جوش و خروش دیکھا گیا. خود جو یہ حکمراں طبقہ تھا، وہاں پر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ان کے یہاں کی جو خواتین تھیں، یہ خود جو ہے حدیث علم انہوں نے سیکھا تھا اور قرآن بھی حفظ کیا تھا اور فتاوی بھی لکھے گئے تھے، خواتین نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. یہاں پر جو اس دور کے جو ہمیں ذکر ملتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ دو لوگوں کی خدمات بہت زیادہ ہیں احادیث کے سلسلے میں ہمارے ممالک میں. اس سے پہلے تک حدیث کا علم ویسے نہیں عام ہوا جیسے کہ ان کے زمانے میں اور ان کے دور میں ہوا۔ عبدالحق محدث دہلوی، ان کا تعلق دہلی سے تھا اور علم حدیث میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ تھی، اسی بنا پر ان کا نام ہی محدث پڑ گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے بہت لمبی عمر پائی تھی اور یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے اور شاہ جہاں کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ان سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ جب وہ جہانگیر سے ملنے کے لیے اس کے دربار میں گئے تو وہ ان کے رعب اور دبدبے اور ان کے تقویٰ سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ خود اس نے جو ہے اپنی کتاب جو جہانگیر نے لکھی تھی اس میں اس نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ میں ان کی شخصیت اور کردار سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ شیخ عبدالحق نے حرم کا سفر کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہاں 3 سال رہے، اور 3 سال وہاں رہنے میں انہوں نے بہت سارے محدثین سے علم حاصل کیا حدیث کا، اور واپس پھر یہاں آ کر ان احادیث اور اس کا درس وہ دیتے رہے ہندوستان میں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ہندوستان میں جو زیادہ بدعات کا رواج تھا، جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اکبر نے دین الہی پیدا کیا تھا، نیا دین اس نے بنایا تھا، پیدا کیا تھا، تو ان شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کہنا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں جو دین سے لاپرواہی اور دین کی کمی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت سے دوری کی وجہ سے ہے، کہ ہمارے یہاں پر ایسی واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں جس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے اور لوگ قرآن اور حدیث سے بہت دور ہیں۔ انہوں نے آ کر اس کام کا آغاز کیا اور پھر ان کے حلقے ہونے لگے اور یہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ محدث دہلوی، انہوں نے جو 3 بڑے کام کیے، ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ دہلی میں علم حدیث کا بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں پر ہزاروں طلبہ آتے تھے، اور حدیث کا ایک نیا رجحان، حدیث کے علم کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا، اور یہ دہلی میں شروع ہوا جس کے اثرات باقی معاشرے پر بھی پڑے۔ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھ پڑھ کر دوسرے شہروں میں گئے اور انہوں نے وہاں پر حدیث کے حلقے قائم کیے، اور پھر اس وقت سے حدیث کی کہنا چاہیے کہ خوشبو تمام ہندوستان میں پھیلتی چلی گئی، ایک تازہ ہوا کی مانند، ورنہ اس سے پہلے ہندوستان میں احادیث کا کوئی سسٹم اور کوئی رواج ہی نہیں تھا، بلکہ الٹا لوگوں نے خود سے پیدا کیے ہوئے چیزوں کو دین سمجھ لیا تھا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ علم نبوت پر چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں لکھنا شروع کی، جس کا یہ مقصد تھا کہ عام لوگوں میں اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ کے رسول کا درجہ ان کو معلوم ہو اور محبت پیدا ہو۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں لوگ جانیں، آپ کے عادات پر، آپ کے حلیے مبارک پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے، جو کہ اس زمانے میں چونکہ فارسی زبان وہاں چلتی تھی تو فارسی زبان میں لکھے گئے، اور بہت زیادہ یہ مشہور بھی ہوئے، یہ رسالے بہت مقبول ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہیں برصغیر، اصل میں کہا جاتا ہے ہندوستان کے علاقے کو ہی کہا جاتا ہے، اب جو ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ ہے اس کو برصغیر کہا جاتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر برصغیر میں حدیث کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ایک روایت پیدا کی اور اس کو اس طرح قائم کیا کہ ان کے انتقال کے بعد 100 سال تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب جو مشکات المصابیح کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، اس کی شرحیں لکھی، شرحیں مطلب یعنی اس کا ایکسپلینیشن، اس کی تشریح کی، جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں لکھی گئیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سارا جو مواد تھا عربی میں تھا، اب ہندوستان کے لوگ تو عربی نہیں جاننے والے تھے، لہٰذا اب کیا کرتے، تو اسی لیے انہوں نے جو ہے ان احادیث کی کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا یا اس کی شرحیں لکھی، جس میں جو فارسی زبان میں بھی لکھی گئی اور عربی زبان میں بھی لکھی گئی۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کام تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر یہ چیزیں تھوڑی سی ختم ہونے لگی، لیکن ان کے بعد پھر جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، انہوں نے اور بہتر کارنامہ انجام دیا، اور ان کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے، شاہ ولی اللہ۔ انہوں نے ایسے غیر معمولی کام انجام دیے اور ان کا اخلاص آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ آج تک چلا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کا کوئی بھی شخص جو علم حدیث پڑھا ہوا ہو، وہ شاہ صاحب کا، شاہ ولی اللہ کا احسان مند اور ممنون ہوتا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہندوستان میں یا برصغیر میں وہ حدیث کا سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو بھی لوگ حدیث سے وابستہ ہیں تو 99% لوگ براہ راست شاہ ولی اللہ سے وابستہ ہیں، یعنی ان سے علم آگے آیا تو ان لوگوں نے سیکھا، یعنی ان کا تعلق یا ان کا لنک جا کر شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ بھی حجاز تشریف لے گئے۔ حجاز اس علاقے کو کہتے ہیں جو مکہ مدینہ اور جدہ کا علاقہ ہے۔ ایک سال وہاں پر مقیم رہے، انہوں نے وہاں پر علم حدیث حاصل کیا۔ اور ایک اور جو بزرگ تھے جو سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھے ابو طاہر، جو بہت بڑے محدث تھے اس وقت کے، ان سے شاہ ولی اللہ نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ اتنے زیادہ وہ ان سے متاثر ہوئے کہ کہنے لگے کہ اب میں واپس گھر نہیں جانا چاہتا اور میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کے استاد نے ان سے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، اچھی طرح غور کرو اور تم ہندوستان واپس چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ الحمدللہ، یہ کتنا اللہ کا احسان ہوا کہ وہ واپس ہندوستان آئے۔ اور واپس ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے یہاں جو کام کیا، اور پھر خود انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان کا واپس آنا ہندوستان میں زیادہ بہتر رہا، کیونکہ ہندوستان میں زیادہ ضرورت تھی علم حدیث کی۔ پھر انہوں نے علم حدیث کا حلقہ قائم کیا اور بہت اعلیٰ پیمانے پر حدیث کی تعلیم دیتے رہے۔ خاص طور سے اپنی نگرانی میں انہوں نے ایک ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی، یعنی کچھ لوگوں کو اسپیشل تعلیم دی، جگہ جگہ حدیث کے ادارے قائم کیے۔ خود انہوں نے حدیث پر کئی کتابیں لکھیں۔ آج بھی شاہ ولی اللہ کی کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو تھوڑا سا بھی دین کے علم میں آگے جانا چاہتا ہو، ایون شاہ ولی اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کر آج یہاں پر دارالسلام میں بھی موجود ہیں، یعنی اتنی بہترین ان کی کتابیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ علوم القرآن، علوم الحدیث، قرآن کی تفسیر پر ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ چھوٹی سی بات کہی ہے، تھوڑی سی بات کہی ہے، الفوز الکبیر ہے ان کی ایک کتاب کا نام، اور بھی بہت سارے آپ کو مل جائیں گے۔ تو کتابیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس میں اتنی حکمت والی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایک نئی بنیاد ڈالی فن کی علوم حدیث میں۔ فارسی میں بھی کتابیں لکھی اور عربی میں بھی کتابیں لکھی۔ انہوں نے جن ٹاپک پر لکھا تو ایک نئے طریقے سے لکھا جس سے سامنے والا بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور یہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن فارسی میں کیا۔ کہا جاتا ہے اس وقت ان کے اوپر بہت کفر کے فتوے لگے، لوگوں نے ان کو بے دین کہہ دیا، کیا کیا کہہ دیا کہ یہ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین کام تھا انہوں نے کیا، کہ اگر آج قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ جو، یعنی ٹھیک ہے ہر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، ہم کو عربی سیکھنی چاہیے اور اتنی سیکھنی چاہیے جتنا ہم کو اللہ کی کتاب سمجھ میں آ سکے، لیکن آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا ہر کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جو عربی سیکھے؟ نہیں کر سکتا، جن کی کوئی اور زبان ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن کا ترجمہ پہلی دفعہ انہوں نے فارسی زبان میں کیا۔ ایک اور ان کی جو کتاب لکھی گئی نبوت کے بارے میں، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی وہ کتاب ایسی تھی کہ پوری اللہ کے رسول سے جس مقصد کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے اس میں واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ ایک اور ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جس کا اردو انگریزی دونوں زبانوں میں ترجمہ ہے، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کا فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے فرینچ میں، لیکن ابھی فی الحال وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب عرب میں بھی اور عجم میں بھی کئی ہزار دفعہ چھپی، اور مراکش سے لے کر انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ سے لے کر انتہائی شمال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں لوگوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا۔ شاہ ولی اللہ، ان کو موتا امام مالک سے خاص دلچسپی تھی، یعنی جو امام مالک نے کتاب لکھی تھی موتا، اس کے یہ بہت بڑے مداح تھے، اور اس کتاب کو وہ صحیحین سے افضل سمجھتے تھے، یعنی بخاری اور مسلم سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جو فقہ نکلے ہیں سب موتا امام مالک سے ہی نکلے ہیں، کیونکہ پہلی جو حدیث کی کتاب تھی وہ موتا امام مالک ہی تھی، اور بعد کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں اس کو سامنے رکھ کر یا اسی میں سے احادیث لے کر لکھی گئیں۔ اس لیے موتا امام مالک کے بہت بڑے مداح تھے اور اس کا یہ علم آگے پہنچاتے رہے۔ انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی شاہ ولی اللہ نے موتا امام مالک کی۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز، ان کے شاگردوں میں جو سب سے نمایاں نام ہمیں ملتا ہے، ان کے اپنے بیٹے بھی تھے اور ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور انہوں نے بھی حدیث کے درس کے حلقے وہاں پر قائم کیے، اور حدیث کی اشاعت کرتے رہے۔ تو اس طرح سے ہندوستان میں پہلی دفعہ حدیث کا تعارف ہوا تھا سمجھے، ورنہ اس سے پہلے احادیث کا کوئی کانسیپٹ ہندوستان میں نہیں تھا۔ دین اسلام تو پھیل گیا تھا لیکن حدیثوں کے بارے میں کوئی وہاں پر اوتھینٹسٹی یا پھر حدیث کے علم سے کوئی دلچسپی نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اور بہت سارے نام ہمیں مل جائیں گے جنہوں نے خصوصاً ہندوستان پاکستان میں حدیث کی اشاعت کی۔ مولانا صدیق حسن کا نام بھی ملتا ہے، اور بہت سارے نام ہمیں مل جائیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور آج دور جدید میں علم حدیث کس طرح سے اس پر کام ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جو کتاب لکھی تھی تو اس میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں۔ اب اس کتاب کو پڑھنا بہت مشکل ہے، 30,000 تو وہ احادیث اس میں وہ ہیں جو خود امام احمد بن حنبل کی تحقیق کی ہوئی حدیثیں تھیں، اور باقی کی 10,000 اس میں ملائی گئیں جس میں کچھ اوتھینٹک نہیں ہیں۔ تو اب اتنی بڑی کتاب سے کون کیسے فائدہ اٹھائے؟ تو امام حسن البنا شہید کے جو والد تھے، انہوں نے کہا جاتا کہ وہ گھڑی کا کام کرتے تھے، گھڑی ساز تھے وہ۔ تو انہوں نے ساتھ میں یہ کام بھی کیا کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب کو اس طرح سے کیا کہ موضوع کے لحاظ سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا، ٹاپک کے لحاظ سے۔ تو اس کے بعد اس کو ڈھونڈنا آسان ہو گیا اس میں سے احادیث کو۔ اس کے باوجود بھی کتاب بہت زیادہ زخیم تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ مستشرقین کی ایک جماعت نے کئی سال لگائے، اور انہوں نے الفابیٹیکلی جو مشکات المصابیح ہے، یعنی صحاسطہ، اور بھی دوسری انہوں نے 2-4 کتابیں اس میں ملائی ہیں، ان تمام کتابوں کی انہوں نے جو ہے فہرست تیار کی ہے، اور الفابیٹ کے لحاظ سے یا فہرست کے لحاظ سے انہوں نے احادیث کو کوٹ کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کام کس نے کیا، مستشرقین نے کیا، جو نان مسلم تھے لیکن انہوں نے حدیث پر تحقیق کی اور پھر یہ کتاب مرتب کی، اس سے بہت آسانی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کو دیکھ کر بہت سارے مسلمانوں نے بھی اس پر کام کیا، اور اب تو کمپیوٹرائزڈ جو ہے وہ سارے ورژن آ چکے ہیں، اور بڑی بڑی احادیث کی کتابیں ایک سی ڈی میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ کام بھی بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا، اور یہ کام بھی اب ختم ہو چکا ہے، انہیں جو کیا گیا کام کہ سی ڈی پر احادیث لایا گیا ہے۔ جو ہم جو مستشرقین کی بات کر رہے تھے، تو جہاں پر مستشرقین پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، وہاں پر ان کا ہمیں اعتراف بھی کرنا پڑے گا، جو انہوں نے محنت سے کام کیا۔ اور ایک مسلمان کا کام یہی ہے کہ کسی شخص میں اگر اچھائی ہے تو وہ اس کی تعریف کرے، اور جو برائی ہے تو جتنی برائی ہے بس اتنی برائی بیان کر دے۔ ایسا نہیں کہ کسی شخص کی برائی کی وجہ سے اس کے پورے اچھے کارناموں پر پانی پھیر دیا جائے۔ تو مستشرقین کے بارے میں جو تنقید کے قابل ہے کام، وہ اس پر ہمیں تنقید کرنی چاہیے، لیکن جہاں انہوں نے فائدہ پہنچایا وہ فائدے کو بھی ہمیں ظاہر کر دینا چاہیے۔ انہوں نے جو اچھا کام کیا وہ یہ کام کیا کہ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، جیسے میں نے آپ لوگوں سے اس دن ذکر کیا تھا نا کہ محمد عبد الفواد الباقی کی جو کتاب لکھی تھی، معجم المفہرس القرآن الکریم، وہ انہوں نے لکھی تھی ڈکشنری۔ تو اسی طرح سے مستشرقین نے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث اس کی ڈکشنری بنائی، اور ایک ایسا جامع انڈیکس انہوں نے ترتیب دیا جس کی وجہ سے حدیث کو معلوم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ بڑے سائز کی 7-8 جلدوں میں حدیث کی ایک انڈیکس ہے۔ آپ کو اگر کوئی لفظ یاد ہو، کسی بھی حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یاد ہو، تو آپ اس سے 9 کتابوں میں سے موجود کسی بھی حدیث کا پتہ چلا سکتے ہیں، جس میں صحاسطہ، موطا، امام مالک، بہت ساری کتابیں اس میں آ گئی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ لوگ مستشرق یا مستشرق تھے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ جابر بن عبداللہ کی ایک روایت کردہ حدیث ہے کہ انہوں نے ایک اونٹ خریدا، اور وہ اونٹ ان سے اللہ کے رسول نے خرید لیا۔ اب آپ کو، کیونکہ اونٹ کو عربی زبان میں جمل کہتے ہیں، اب اگر آپ کو جمل معلوم ہے اور کوئی لفظ یاد نہیں ہے، اور نہ یاد آ رہا ہے کہ صحابی کون تھے، تو آپ کیا کریں گے، جمل میں تلاش کریں گے اس کو، یعنی آپ جائیں گے انڈیکس میں اور جمل تلاش کریں گے، تو جمل کی جتنی احادیث آپ دیکھ لیں گے تو وہ حدیث آپ کو مل جائے گی جس میں حضرت جابر کے اونٹ خریدنے اور اللہ کے رسول سے معاملہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر کام کر رہا ہو اور احادیث کے حوالے تلاش کر رہا ہو، اور اس کتاب سے مدد لے اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ تو کیا ہیں، ہم تو صرف ابھی دیکھا جائے تو ہم تو صرف ابھی حدیث کا تعارف ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو حدیث کی کتاب لکھنی ہو یا حوالے دینے ہوں تو اس کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ تو یہ بھی مستشرقین کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے جو ہمیں جس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو اب یہ بات رکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ مستشرقین نے یہ کام کیا، کیا ان کو اللہ سے اجر کی توقع تھی؟ کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، یا جو بھی ان کے مقصود نظر رہا ہو، لیکن بہرحال انہوں نے فائدہ پہنچانے والا کام کیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آپ اور میں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم بدعت سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ نیک کام میں ہم آگے بڑھیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم ابھی یہ کہہ سکتے ہیں، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے؟ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب، کوئی ایک ایسا کارنامہ جو ہمارے لیے قبر میں ہمارے لیے راحت کا سامان بنے، جو اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہمیں سرخرو ہونے والا بنا دے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، ہم یہ فلا فلا کام کر کے آئے تھے، ہماری پوری زندگی بھر کی محنت کاوش ہم نے اس کام میں لگا دی، یا ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہمیں خود امید ہو کہ ہاں ہم اس کی وجہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ محدثین نے تو جو کام کیا الحمدللہ اپنی جگہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ مسلمان تھے، لیکن یہ جو مستشرقین ہیں یہ تو نان مسلم ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ تو پھر آپ کے اور میرے لیے کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم تو بہت بزی ہیں، ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رہے ہیں روزانہ، رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، بس یہ بہت ہم نے احسان کر دیا؟ تو کیا یہ کہہ کر ہم چھوٹ سکتے ہیں، بری ہو سکتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور کے اپنے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے دور کا مسئلہ کیا ہے، ہمارے دور کے مسائل کیا ہے کہ ہماری نئی جنریشن اور خود ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے لیے اٹریکشن بہت زیادہ ہیں، ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں، اتنی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہیں کہ ایک انسان چاہ کر بھی فرض نماز با جماعت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے آگے وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا کھلی ہوئی ہے اس کے سامنے، اس کے ایک انگلی کے اشارے پر انہی دنیا کو جو گلوبل ولیج بنا دیا گیا ہے، وہ بات بالکل صحیح ثابت ہو گئی۔ اب ایک شخص سوچتا ہے یا وہ کہہ رہا ہے یا وہ یہ فیل کر رہا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا کوئی بڑا انسان ہو، کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، میں جدھر چاہوں، میں ایک انگلی ایک کلک کرتا ہوں، ایک اشارہ کرتا ہوں، انگلی کا ایک بٹن دباتا ہوں تو پوری چیزیں میرے سامنے کھل جاتی ہیں، ہر چیز میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کو ایک نہیں، ہزاروں سامنے اس کے ایسے جال بچھا دیے گئے ہیں، پرکشش جال، اٹریکشن والے جال، کہ اس کا دل وہاں سے اٹھنے کو ہی نہیں چاہتا ہے۔ پہلے ایک ٹی وی ہوا کرتی تھی، وہ ٹی وی پر رات میں پروگرام شروع ہوتے تھے، دن بھر ٹی وی بند رہتی تھی، پروگرام شروع بھی ہوتے تو دو چینل تھے یا ایک چینل تھا، تو چلو وہ ایک چینل دیکھ لو، اگر کوئی پروگرام ٹھیک نہیں آ رہا تو اٹھ جاؤ ٹی وی بند کر کے۔ اب تو 24 گھنٹے آپ کے سامنے ہزاروں پروگرام ہیں، آپ بند ہی نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، کیا کیا چیز نہیں ہے، ٹیبلٹ ہے، اور اب تو فون جو آ گئے، اینڈرائڈ فون جو ہے، کہ آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں اور انٹرنیٹ ہر جگہ اویلیبل کر دیا گیا۔ اتنا یعنی آپ دیکھیں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور انٹرنیٹ سستا کر دیا گیا ہے، تو کیوں؟ آپ نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کو اس جال میں پھانسنے کا ایک طرح سے کوشش ہے اور سازش ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے، اور یہ سب شیطانی جال ہے، پورا یہ شیطانی نیٹورک ہے جو پھیلایا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہم کو بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو وقت دینا ہوگا۔ ہم کتنے بھی بزی ہوں، 24 گھنٹے میں سے ہم کو ضرور 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے نکالنے ہوں گے۔ ہمارے گھر ضرور ایسی احادیث کی کتابوں کا مجموعہ ہو جو ہم روز بیٹھ کر پڑھیں، مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری، آپ لکھ لیں اس کو، کہ احادیث کی کتابوں کا مجموعہ اپنے گھر میں ہر حال میں آپ رکھیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ روزانہ ایک ہی حدیث آپ لیں، ایک ہی حدیث، یا اگر کیپیسٹی آپ کی زیادہ ہے تو تین احادیث لے لیں لیکن طاق آداد میں لیں، جیسے علماء کرام محدثین کرتے تھے کہ وہ احادیث اگر یاد کرتے تھے تو تین یاد کرتے تھے یا پھر نو یاد کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، تو تین احادیث لیں. اور یاد کرنے کی بات میں نہیں کری، ابھی تو اللہ کرے وہ ہمارے اندر وہ ایک شوق پیدا کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم یاد بھی کرنے والے بنے احادیث کو. فی الحال کم از کم آپ حدیث کا مطالعہ شروع کریں گھر میں، اور روز آنا، اور اگر روز نہیں ہو سکتا ہے تو الٹرنیٹ ڈے، یعنی ایک دن پڑھیں اور ایک دن چھوڑ دیں، تین احادیث ضرور ساتھ میں بچوں کو لے کر بیٹھ کر پڑھیں اور بچوں کو پڑھنے لگائیں. آپ دیکھیں ہر لینگویج میں احادیث اویلیبل ہیں، انگلش میں موجود ہے، صحیح بخاری انگلش میں موجود ہے، تقریباً ہر حدیث کا جو ٹرانسلیشن انگلش میں آ چکا ہے. اور کوشش کریں کہ بچے مانوس ہوں اس سے، یعنی ان کو پہچان ہو عربی کے الفاظ کی، تو کچھ عربی کے الفاظ بھی ان کو پڑھنے لگائیں. آپ دیکھیں ہمارا بچہ انگلش اچھا نہیں بولتا ہے تو ہم کو کتنی فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچے انگلش میں بات کریں، ان کی انگلش اچھی ہو، فلوئنٹلی وہ انگلش بولیں، تو انگلش سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ دنیا کی حد تک تو انگلش بہت کام آئے گی، نو ڈاؤٹ، آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی ہے وہ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آخرت میں انگلش کام آئے گی ہمارے؟ فرینچ کام میں آئے گی؟ جرمن کام میں آئے گی؟ اردو بہت ٹف ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو انڈین ایمبیسی میں اسکول میں جب داخل کراتے ہیں اور جب لینگویج کی بات آتی ہے چوز کرنے کی، ہم کہتے ہیں فرینچ لے لو، جبکہ کوئی کام میں نہیں آنے والی. وہ دو سال بچہ جو ہے فرانسیسی لینگویج پڑھے گا، وہ کیا سیکھ پائے گا؟ نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کرے گا، کم از کم اردو لے گا تو گھر میں اردو ہونے کی وجہ سے وہ اردو میں بھی تو کچھ اچھا کر سکے گا. یہ عربی ہم لے لیں تو قرآن کے سمجھنے میں عربی فائدہ مند ثابت ہوگی. تو آپ دیکھیے دوسری زبانوں کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا بچوں کو مانوس کروائیں عربی زبان سے. تو ضرور روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر یہ اہتمام کریں کہ بچوں کے ساتھ احادیث پڑھتے بیٹھیں، تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ اچھا حدیث بھی ہیں، یا ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باتیں ہمیں بتا کر گئے ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہم کو فالو کرنا ہے. تو ضرور ہم احادیث کا مطالعہ کریں، یہ ایک کام ہوا. تیسرا کام یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے اور کچھ ایسی چیزوں سے آپ کو نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت دی ہے، تو جگہ جگہ مدرسے، انسٹیٹیوٹس قائم کریں. ایسے مدرسے، ایسے انسٹیٹیوٹ جو بھلے ہی بہت بڑے پیمانے پر نہ ہو، ایک ہی کمرہ کیوں نہ ہو، لیکن کوشش کریں کہ وہاں پر ان مدرسوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو. اور آپ دیکھیں کہ عمر، میں پرسنلی آپ لوگوں سے اپنی ایک بات شیئر کریں کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کا وہ بہت اچھا لگتا ہے، وہ واقعہ جو انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے ہر 20 گھر میں سے ایک گھر کو مدرسہ بنا دیا تھا، اور ہمیشہ وہ جو گورنرز کے نام خطوط بھجواتے تھے تو خاص طور سے تاکید کرتے تھے کہ سورہ نساء، سورہ نور گھر کی خواتین کو ضرور پڑھائی جائیں، مسٹ کر دیا جائے اس کی تعلیم کو، تاکہ خواتین کے کو خود علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا احکام نازل کیے ہیں. تو انہوں نے جیسے ہر 20 گھر میں سے ایک گھر کو مدرسہ بنا دیا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسے کوئی نہ کوئی سینٹرز قائم کریں. ٹھیک ہے بہت بڑے پیمانے پر نہ صحیح، مجھے معلوم ہے بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن آپ دیکھیں کہ جب اگر نیت صادق ہو اور اخلاص ہو اور آپ کے اندر جذبہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، یقین جانے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے اور ایسی آپ کی تائید کرتا ہے کہ آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اس مقصد کو لے کر اٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال ہو کہ اچھا جو یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ 10 سال میں بنے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ وہ 10 سال کی بجائے وہ ایک ہی سال میں کام پائے، تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، یہ تجربہ ہے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں، ایک قدم آپ آگے بڑھائیں، ایک قدم آپ آگے کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مدد فرمائے گا. تو ایسے سینٹرز قائم کیے جائیں، ایک مدرسہ قائم کیا جائے جہاں پر حدیث کی اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو. دوسری بات، ہم آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو دین سے جوڑے رکھا ہے اور درس و تدریس سے ہمارا تعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، دین کی کچھ نہ کچھ بہت چھوٹی ہی صحیح کچھ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں کہ اوتھینٹک حدیثیں لیں، ریسرچ کریں، سنی سنائی باتیں نہ لے لیں. دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اگر 1.5 گھنٹہ درس لیتی ہیں یا آدھا گھنٹہ کہیں کوئی بات سناتی ہیں تو ہو سکتا ہے 30 لوگ آپ کو سن رہے ہوں، تو وہ پون گھنٹہ یا ایک گھنٹے کو 30 سے ملٹی پلائی کریں تو 30 گھنٹے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے ایک گھنٹے میں 30 لوگوں تک میسج پہنچایا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور جو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو اسی طرح سے دوسروں تک پہنچا دیا۔ کیونکہ بعض لینے والے، یعنی بعض سننے والے سنانے والوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو میں جیسے آپ کو کوئی بات سنا رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے اور یقیناً یہ بات ہے اور ہوگی کہ آپ جب سب جو سننے والے ہیں وہ سب بہتر ہوں گے، تو آپ ان احادیث کو، ان باتوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھتے ہوں گے، تو آپ اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے آگے پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی حدیث لینی ہو، اور واٹس ایپ ہمارے یہاں پر بہت عام ہو گیا ہے، بس کوئی چیز کہیں سے آتی ہے ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ پلیز اللہ کے لیے واٹس ایپ پر کوئی بھی قسم کی حدیث جب تک حوالے کے ساتھ نہ ہو آپ فارورڈ نہ کریں۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، کم از کم جتنے لوگ ابھی ہم کلاس میں یہاں ہیں اتنے لوگ تو اس پر عمل کریں۔ تو کوئی بھی بات کو حدیث کہہ کر آگے نہ پہنچائیں، نہ اپنی تقریر میں، نہ اپنے درس میں، اور نہ ہی واٹس ایپ پر۔ تو جب تک حوالہ نہ ہو تب تک بات آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ تو ابھی ہمارے پاس میسج آیا، ہم نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا، تو بالکل بھی نہیں، آپ اپنی اس میسج کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اس طرح سے یہ کام کرنے کا ہے کہ آتھینٹک احادیث ہم آگے پہنچائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے زمانے میں بھی خواتین اس سے پیچھے رہی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تعلیم و تدریس کے لیے بہت لوگوں نے کام کیا۔ ایک جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، صلاح الدین ایوبی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود بھی بہت نیک انسان تھے، اور جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، تو معمولی انسان تو نہیں ہوں گے وہ۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جو دینی تعلیم تھی، اس کے شوق کی بنا پر ان کی بہن نے سب سے پہلا مدرسہ وہاں پر ایجپٹ میں قائم کیا تھا۔ یعنی پہلی جو یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی دینی علوم، یعنی دینی مدرسے کی، ان کی بہن نے شروعات کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو وراثت میں جو مال ملا تھا، انہوں نے اپنے حصے میں سے تقریباً زیادہ تر مال اور زیادہ اپنی جو جائیداد تھی وہ اس کام کے لیے وقف کر دی، اور بعد میں کئی سال تک وہاں پر قرآن اور حدیث کا علم جاری رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل کام یہ ہے صدقہ جاریہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے، یہ امام ابن سیرین کی بہن تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی مشہور قاریہ تھیں، مفسرہ قرآن تھی، فن قرات اور فن تجوید اور تفسیر سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی کے پاس، جو بہت مشہور گزرے ہیں امام سیرین، محدث بھی تھے، ان کے بھائی کے پاس لوگ علم حاصل کرنے آتے تو یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے کہ میری بہن کے پاس جا کر علم حاصل کرو، وہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ خواتین کبھی بھی علوم میں پیچھے نہیں رہیں۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر بہت بڑا جذبہ رکھا ہے، خواتین چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی، بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ خاص طور سے علوم حدیث میں زینب بنت برہان الدین کا ذکر ملتا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئیں اور 20 سال الگ الگ ملک میں گھوم کر اپنے چچا کے ساتھ گھوم پھر کر انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھلا سفر تو ہم محرم کے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو ہم تو سفر زیادہ سے زیادہ کون سا سفر سوچتے ہیں کہ حج کے لیے جائیں گے تو ہمارے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ تو اب ان خاتون نے علم حدیث کے لیے سفر کیے اپنے چچا کے ساتھ، یہ 20 سال تک مختلف ممالک میں گھومتی رہیں اور حدیث کا علم حاصل کرتی رہیں۔ اسی طرح سے ایک نابینا خاتون کا ذکر ملتا ہے، امام ابو محمد سراج الدین عبد الرحمن حنبلی تھے یہ، ان کی اولاد میں سے ایک نابینا صاحبزادی تھی۔ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قوت حافظہ بہت زیادہ بہترین تھا۔ ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جو سہا ستہ ہے اس کی پوری حدیثیں، اگر جب کوئی ان سے پوچھتا تو وہ اس میں سے برابر حدیثیں فلاں فلاں کتاب میں درج ہے فوراً سنا دیتی تھیں، اتنا ان کا حافظہ تھا۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہوگی نا کہ اگر جس کو کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی کوئی نابینا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دوسری صلاحیتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو ان کو صحاح ستہ کی احادیث پوری یاد تھی، کوئی ان سے اگر احادیث یہ بھی پوچھنا چاہتا کہ کون سی حدیث کون سی کتاب میں، تو یہ وہ تک بتا دیا کرتی تھی۔ حدیث کا علم ہی حاصل نہیں کیا ان لوگوں نے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے لکھی ہوئی چیزیں، ایک خاتون تھی جن کو شیخہ کا لقب دیا گیا، جبکہ یہ علم حدیث میں مرد حضرات کو دیا جاتا تھا یہ لقب، لیکن یہ خاتون تھی ان کو یہ لقب دیا گیا، شیخہ کا لقب دیا گیا ان کی احادیث کو یاد کرنے کی وجہ سے، جو ان کی تصانیف تھی خواتین کی، کہ انہوں نے صرف روایت سنانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود کتابیں بھی لکھیں۔ عجیبہ بنت حافظ محمد بغدادیہ، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد اور اپنے شیوخ کا ان کے حالت کا تذکرہ کیا اور احادیث پر 10 جلدوں پر مشتمل ایک زخیم کتاب لکھی۔ فاطمہ خاتون بنت محمد اصفہانیہ، یہ بھی علم حدیث میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی، اور رموز من الکنوز، یہ بہت ان کی مشہور کتاب ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی 5 والیوم۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ خواتین کسی بھی جگہ پر پیچھے نہیں تھیں، علم روایت میں بھی آگے تھیں، لکھنے میں بھی آگے تھیں، حدیث کو یاد کرنے میں بھی آگے تھیں، کہا جاتا ہے کہ فن خطاطی میں بھی، بلکہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ زینب الغزالی جو تھیں تو ان کے درس میں 3000 خواتین ایک ساتھ شامل ہوا کرتی تھیں۔ خواتین نے جامعہ کی بنیاد ڈالی، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ صلاح الدین ایوبی کی بہن جو تھی، انہوں نے، ان کا نام ربیعہ خاتون آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہی عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ انہوں نے جو مدرسہ تعمیر کیا تھا اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری جائیداد وقف کر دی، اور آج بھی یہ مدرسہ قائم ہے۔ اسی طرح سے شہزادی، ایک اور شہزادی کا ذکر ملتا ہے، ترکان خاتون، یہ ترکی کے سلطان مراد ثانی کی والدہ تھی، انہوں نے دمشق میں ایک مدرسہ تعمیر کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے بھی اس مدرسے میں خواتین آتی تھیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتی تھیں۔ ایک اور جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ شاہجہاں کی بڑی لڑکی جہاں آرا بیگم، انہوں نے آگرہ میں عظیم الشان مدرسہ بنوایا تھا۔ تو ایک نہیں کئی ذکر ہم کو مل جائیں گے، اور ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بیگم نواب بہاولپور نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی تعمیر کے لیے اپنے، یعنی پورے اخراجات انہوں نے برداشت کیے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری جائیداد بھی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو آج بھی بہت سارے جو مدرسے ہیں تو وہ خواتین نے تعمیر کروائے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی، ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے ہم جائیدادیں تو بناتے ہیں، اپنے لیے فلیٹ خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، لیکن کچھ حصہ اس کے لیے بھی مخصوص کر دیں کہ ہم ایک کمرے کا ہی صحیح، چھوٹا سا ہی صحیح، کہ ہم ایسے کوئی کام کر کے جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم سے وہ کام لے لے جو ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بن جائے، اور جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں، ہمارے لیے صدا لگائے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ کام کرنے والے بنے، ایسے اچھے کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور محدثین کرام نے جو کام کیا ہم کم سے کم اس کا کچھ حصہ تو ضرور کرنے والے بنے۔ ان تمام جو ابھی ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، جو اتنے دن سے ہماری کلاسز ہوئی، اس میں کوئی بھی غلط بات ہوگی تو وہ میری اپنی کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ میں انسان ہی ہوں تو مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی میں نے کوئی نام غلط بتا دیا ہو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی شہر کا نام غلط بتایا ہو، تو وہ میری اپنی کمی اور کوتاہی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ کہیں میں نے کوئی غلط بات کہی ہو تو وہ ضرور نشاندہی کر دے تاکہ اس کی ہم تصحیح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور جو بھی اس میں اچھی باتیں تھیں اور جو بھلائی کسی نے سیکھی یا خود حاصل کی تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں آخرت میں ہمیں اجر عظیم سے نوازے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔